درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم تو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة, ويحذركم الله نفسه, وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله, ويعلم ما في السماوات وما في الأرض, والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا, ويحذركم الله نفسه, والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ آج کے دن میں تیسرا درس ہے جو روزے کی حالت میں اللہ آپ کے سامنے دینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. ابھی یہاں آنے سے قبل بہادر آباد میں ڈیڑھ گھنٹے کا طویل درس ہوا, اس لیے گلے پر بھی کچھ اثر ہے, امید ہے آپ حضرات محسوس نہیں فرمائیں گے. آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. ایک مومن بندہ اللہ کے حضور کہتا ہے اے اللہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اس سے پہلے جو آیت نمبر 26 تھی اس میں بھی بندے کا خطاب تھا اللہ سے, بندے کی دعا تھی اللہ سے, اور اس آیت کریمہ میں بھی ایسا ہی مضمون ہے. جیسا کہ آپ سن چکے آیت نمبر 26 میں کہا گیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے مالک تو ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے, اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور تیرے ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور آیت نمبر 27 میں کہا جا رہا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وتخرج الحی من المیت, اور زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. وتخرج المیت من الحی, اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. انسان جب اس کائنات پر غور و فکر کی نظر ڈالتا ہے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس ارض و سما کو اور کائنات کے نظام کو دست قدرت حرکت دے رہا ہے. وہ گرمی میں رات کا کچھ حصہ کاٹتا ہے دن میں لگا دیتا ہے, سردیوں میں دن کا کچھ حصہ کاٹتا ہے رات میں لگا دیتا ہے. ایسے ملک اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 18 دن 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کا لمبا دن ہوتا ہے, اور دنیا کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سورج غروب ہونے کے صرف 1 گھنٹے بعد دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے.
اللہ کہتے ہیں یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے بندے تو خود اقرار کر کہ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو ہی رات کو کاٹتا ہے دن میں لگا دیتا ہے, دن کا کچھ حصہ کاٹتا ہے تو رات میں لگا دیتا ہے. اور سورہ زمر میں فرمایا یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر, وہی ہے جو رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر. وتخرج الحی من المیت, اور اے اللہ تو ہی ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے, زندگی سے موت کو برآمد کرتا ہے, موت سے زندگی کو برآمد کرتا ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ انسان شب و روز دیکھتا ہے. وہ مرغی سے پرندے سے انڈے کو نکالتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے, اور انڈا جو کہ مردہ ہے اس سے وہ زندہ کو نکالتا ہے, پرندے کو پیدا کر دیتا ہے, چوزے کو پیدا کر دیتا ہے, وہ گٹھلی سے کھجور کو پیدا کرتا ہے, وہ کھجور سے گٹھلی کو نکالتا ہے. بعض نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ وہ کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے, مومن سے کافر کو پیدا کرتا ہے, جاہل سے عالم کو پیدا کرتا ہے, عالم سے جاہل کو پیدا کرتا ہے, ابو جہل سے اکرمہ کو پیدا کرتا ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزر سے پیدا کرتا ہے. مومنوں کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتے ہیں, کافروں کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتے ہیں. یقین کریں بعض بڑے بڑے خاندان ایسے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا, بڑے بڑے علمی خاندان, ان خاندانوں میں محدث بھی پیدا ہوئے, مفسر بھی پیدا ہوئے, دین کے مبلغ بھی پیدا ہوئے, لیکن آج ان خاندانوں میں گلوکار اور فنکار بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور ایسے خاندان بھی ہیں, کماروں کے خاندان, موچیوں کے خاندان, کاشتکاروں کے خاندان, سکھوں کے خاندان. اللہ سے, اللہ نے ان خاندانوں سے دین کے خادم پیدا کر دی. حضرت قاضی ثانہ مشہد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر غالباً دینداروں سے اور علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی دین کی خدمت پر گمانڈ نہ کرے, یہ تو اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کی تقسیم ہے, جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. پنجاب میں خطاب کرتے ہوئے کہا, اور پنجاب میں عشقیہ ناول پر مشتمل شاعری کی ایک کتاب ہے جسے ہیر وارث شاہ کہتے ہیں, اور لکھنے والا سید خاندان کا, سید وارث شاہ. تو آپ نے فرمایا اے لوگو, اگر تمہیں اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے تو گمنڈ نہ کرو, یہ اللہ کا انتخاب ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سید خاندان کا وارث شاہ عشقیہ ناول پر مشتمل ہیر لکھتا ہے اور ہندو خاندان کا فرد احمد علی لاہوری قرآن کی تفسیر لکھتا ہے. اللہ جسے چاہے قبول فرما لے. میں نے جہاں تک اپنے بارے میں, اپنے نسب کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ شاید ہم چوتھی نسل کے مسلمان ہیں, چوتھی نسل کے مسلمان. سکھ مذہب سے اللہ نے اسلام میں آنے کی توفیق دی, اور میرے والد صاحب ناظرہ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں تھے, آخر عمر میں البتہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور آج میرے جیسا ناقص انسان, ایسے کاشتکار کا بیٹا جسے ناظرہ قرآن کریم بھی نہیں آتا تھا, آج وہ آپ کے سامنے درس قرآن دے رہا ہے جسے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی توفیق اور اللہ کا انتخاب نہیں تو اور کیا ہے. وتخرج الحی من المیت, تو زندہ کو پیدا کرتا ہے مردہ سے اور مردہ کو پیدا کرتا ہے, مردہ کو پیدا کرتا ہے زندہ سے, اس لیے کہ عالم کی مثال زندہ کی ہے, جاہل کی مثال مردہ کی ہے, مومن کی مثال زندہ کی ہے, کافر کی مثال مردہ کی ہے. اللہ نے خود کہا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. اے لوگو یہ بتاؤ جو مردہ تھا یعنی کافر تھا مشرک تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا ایمان کی توفیق کر دی اور اس کو ایمان کا نور دے دیا اب وہ ایمان کے نور میں چلتا پھرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے سوتا جاگتا ہے کھاتا پیتا ہے کمن مسلح فی الظلمات. یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کفر کی تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے لیس بخارج منہا ان سے نکل نہیں سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں جو ایمان سے محروم ہے وہ مردہ ہے جو ایمان والے ہے وہ زندہ ہے اور مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ معجزہ یہ کرشمہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ اللہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. بعض جدید مفسرین نے اس جملے کی تفسیر یوں بھی بیان کی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے انسان بے جان چیزیں کھاتا ہے بے جان چیزیں کھاتا ہے لیکن اللہ اس سے خون پیدا کرتا ہے اللہ اس سے گوشت پیدا کرتا ہے اللہ اس کو غذائیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. جو چیزیں کھا رہا ہے وہ مردہ لیکن وہ مردہ چیزیں زندگی باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. زندہ جانور سے دودھ پیدا ہوتا ہے بظاہر مردہ لیکن یہ دودھ زندگی پیدا کرتا ہے. پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے مردہ ہے پہاڑ پانی نکلتا ہے پانی بھی بظاہر بے جان چیز لیکن اللہ اس کو زندگی کا سامان بناتا ہے. بعض حضرات نے ایک اور اعتبار سے بھی بات کی کہا کہ دیکھیں ہر جاندار میں موت اور زندگی کا کھیل جاری ہے. ایک زندہ چیز سے خلیے مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ اللہ نئے خلیے پیدا کر دیتا ہے. دن رات یہ تماشا جاری ہے ہر جاندار کے اندر انسان کے اندر حیوان کے اندر کچھ خلیے مر رہے ہیں کچھ زندہ ہو رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ مردہ خلیے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. یہ کون ہے جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ. پچھلے دنوں بارشیں ہوئی آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا زمین مردہ پڑی ہوئی گھاس کی ایک پتی کا نام و نشانی دور تک لیکن بارش کے پیدا ہوتے ہی زندگی لہلہانے لگی سبزہ لہلہانے لگا اور بعض کیڑے مکوڑے ایک رات کے اندر پیدا ہو گئے. وہ کیڑے مکوڑے جن کا نام و نشان ہی تھا ادھر بارش برسی ادھر وہ پیدا ہو گئے. کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور وہ کون ہے جو مردہ پڑے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تشبیہ دی ہے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے ساتھ. اے انسان تم یہ تماشا تو روز و شب دیکھتے ہو زمین مردہ ہوتی ہے بارش برستی ہے تو اس میں سبزہ لہلہانے لگتا ہے اور طرح طرح کی مخلوق اس میں پیدا ہو جاتی ہے. جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ مردہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. قرآن کریم میں یہ دو معنی میں استعمال ہوا ایک تو عدد کے معنی میں بغیر شمار کرنے کے دیتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر شمار کرنے کے بغیر شمار کرنے کے. روزے داروں خوشخبری ہو کہ روزہ بھی صبر کا نام ہے. روزے دار صابر کو کہتے ہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں بتا تو چکا ہوں پہلے بھی کہ روزہ صبر کا نام ہے لیکن تجربے سے ایک پہلو سامنے آیا اللہ کے نبی کا جو فرمان تھا اس کا ایک اور مفہوم سامنے آیا، وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. عجیب، شیطان تو قید ہو گیا لیکن شیطان کے چیلے وہ آزاد پھر رہے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر ڈرائیور ڈرائیور کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ملازم ملازم کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، جگہ جگہ لڑائی جھگڑے کے مناظر نظر آتے ہیں. روزے کی وجہ سے چڑچڑاپن، صبح سے کھایا نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گرمی ہے، تو طبیعت میں غصہ. اللہ کے نبی فرما رہے روزہ صبر کا نام ہے. ارے روزہ صبر کا نام ہے، روزہ رکھا ہے تو اپنے جذبات کو کنٹرول بھی رکھو. یہ روزے کی روح کا تقاضا ہے، جو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ روزے کی روح حاصل نہیں کر سکتا، روزے کی حقیقت نہیں پا سکتا. روزہ سکھاتا ہے جذبات پر ضبط کو، جذبات پر پابندی کو، جذبات پر کنٹرول کرنے کو. بتایا یہ رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. کیا مانا؟ بغیر شمار کے. ایسا نہیں کہ اللہ گنے گا، گن گن کر نہیں، لے تو نے ایک حرف کی تلاوت کی تھی یہ نیکیاں ہو گئیں، ایک بارے کی تلاوت کی تھی یہ نیکیاں ہو گئیں، یہ نعمت ہو گئی، یہ جنت مل گئی. نہیں، بغیر حساب کے. اس لیے کہ دوسروں کے گننے سے، بغیر گن کر دینے سے، بغیر گن کر دینے سے خسارہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا دے دے کہ اپنی جیب خالی ہو جائے، لیکن وہ اگر بغیر شمار کر کے دے دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اس لیے وہ کہتے ہیں دیا جائے گا بغیر حساب کے. اور دوسرا معنی بغیر حساب کا قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ بغیر مطالبے کے، مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بغیر مطالبے کے دے گا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فامنن او امسک بغیر حساب، روک لو بغیر حساب کے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا.
www.dasquran.com.
تو اللہ سے مطالبہ نہیں کیا گیا اور بغیر مطالبے کے دے رہا ہے. کیا میں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا اللہ مجھے زندگی دے دے، مطالبہ کیا تھا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے زبان دے دے، اللہ مجھے کان دے دے، اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے. ہم تو اس وقت حافظ بن گئے جب جانتے ہی نہیں تھے کہ حافظ بننا کس کو کہتے ہیں، بس بٹھا دیا گھر والوں نے پڑھ لیا. تو اللہ نے دے دیا بغیر مطالبے کے. بہت سی نعمتیں ہیں اللہ بغیر مطالبے کے دے رہے ہیں، بن مانگے. اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہے، اور وہ ہے ایمان کی نعمت. میں نے اور آپ نے اللہ سے ایمان مانگا نہیں تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمیں ایمان کی دولت مل گئی. تو بغیر حساب کے مترزقو من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں. اور آگے سخت دھمکی، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگائے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس مضمون کی قرآن کریم میں متعدد آیات مختلف مقامات اور مختلف صورتوں میں آئی ہیں. مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ. بعضہم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور آگے کیا فرمایا، ایک مومن سنے تو کانپ اٹھے، وَمَنْ يَتَبَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہود و نصارہ سے دوستی لگاتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اللہ کہتا ہے جو ان سے دوستی لگاتا ہے وہ انہی میں سے ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار اولیاء، اے ایمان والو، جو کفار، جو اہل کتاب تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کے کارٹون بناتے ہیں، تمہاری کتاب کو ٹھڈے مارتے ہیں، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، اسلام کو تشدد پر اکسانے والا دین قرار دیتے ہیں، ان سے دوستی نہ لگاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے دوستی نہ لگاؤ. اب یہ مضمون تو قرآن کریم میں بار بار بیان ہوا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ جائز نہیں، جبکہ آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں تو احادیث کفار کے ساتھ ہمدردی، غمخاری اور تعاون کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، تعاون کا معاملہ فرمایا، اس کی عیادت کی، بیمار پرسی کی. تو قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا. تو بظاہر بعض لوگوں کو ان دونوں چیزوں میں تضاد محسوس ہوتا ہے، حالانکہ تضاد نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کفار کے ساتھ تعلقات کے مختلف درجات ہیں. کفار کے ساتھ تعلق کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ موالات کا رشتہ رکھا جائے، یعنی قلبی دوستی، ایسی قلبی دوستی جس کی وجہ سے ایک انسان کسی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اسے اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے، آئینہ سمجھتا ہے. یہ جو موالات کا رشتہ ہے، قلبی دوستی کا رشتہ ہے، یہ مومن کے سوا کسی کے ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے. تعلقات کا دوسرا درجہ جسے کہا گیا مواسات، یعنی خیر خواہی، نفع رسانی، ہمدردی، دکھ درد میں شرکت، یہ جو دوسرا درجہ ہے، مواسات کا درجہ، ہمدردی اور غمخاری کا درجہ، یہ حربی کافر کے ساتھ تو جائز نہیں ہے. یعنی وہ کفار جو مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ ہوں ان کے ساتھ تو یہ جائز نہیں، ان کے علاوہ سارے کافروں کے ساتھ جائز ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تم کو منع نہیں کرتا ایسے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے جنہوں نے نہ تو تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے وطن سے نکالا، اور نہ ہی تم سے جنگ کر رہے ہیں، نہ تو برسر جنگ ہے اور نہ ہی وہ تمہیں تمہارے وطن سے، تمہارے ملک سے، تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. تو اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، نیکی کرنے سے، ان کو نفع پہنچانے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے مسلمانوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان کے ساتھ کرو تو انصاف کرو اور کافر کے ساتھ کرو تو انصاف کرو. ظلم کو اللہ کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا. تعلقات کا تیسرا درجہ معاملات ہے. تجارت کرنا کافروں کے ساتھ، ان کے ہاں ملازمت کرنا، صنعت و حرفت، یا ان کی درسگاہوں میں جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی کفار کے ساتھ جائز ہے. کفار کے ساتھ تجارت بھی جائز، کفار کے ہاں ملازمت بھی جائز، کافر کو اپنے ہاں ملازم رکھنا یہ بھی جائز، ان کے سکولوں میں، ان کے کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیوں میں جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنا جبکہ مجبوری ہو یہ بھی جائز. اور چوتھا درجہ تعلقات کا، جس کو کہا گیا مدارات، یعنی ظاہری خوش خلقی، دوستانہ سلوک، یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. تو آپ نے سن لیا کہ تعلقات کے یہ چار درجے ہیں، موالات، مواسات، مدارات اور معاملات. ان میں سے صرف پہلا درجہ یعنی موالات، یہ تو کفار کے ساتھ جائز نہیں. قلبی دوستی لگانا یہ تو ان کے ساتھ جائز نہیں. ہمدردی کرنا یہ جائز، غمخاری کرنا یہ جائز، دکھ درد میں شریک ہونا یہ جائز، ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ جائز، ان کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنا، ملازمت کرنا یہ بھی جائز. ایک دوسرے انداز سے اس مضمون کو میں یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ کفار کی تین قسمیں ہیں، ذمی، معاہد اور حربی. یہ تین قسمیں ہیں کافروں کی. ذمی ان کافروں کو کہتے ہیں جو ایک اسلامی مملکت میں مسلمان حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے. ذمیوں کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں، یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ ذمی کافر کی جان کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اس کی عبادت گاہ کی حفاظت کریں، اس کے مذہبی جذبات کا لحاظ کریں. نہ ان کی عبادت گاہوں کو ڈھانا جائز، نہ ان کی مذہبی شخصیات پر کیچڑ اچھالنا یہ جائز، اور نہ ہی ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا جائز. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، مسلمان حکمرانوں میں بڑے بڑے ظالم بھی گزرے ہیں، عیاش بھی گزرے ہیں، دنیا پرست بھی گزرے ہیں، بدکار شرابی بھی گزرے ہیں، لیکن آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بادشاہ نہیں ملیں گے جنہوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو. ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ اس عیب سے پاک ہے، انہوں نے کبھی اپنی غیر مسلم رعایا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا. ترکوں نے مشرقی یورپ پر 400 سال حکومت کی ہے، 400 سال. ان کی رعایا میں عیسائیوں کے مختلف فرقے تھے، لیکن انہوں نے عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا. اگر ترکی یورپی باشندوں کو، عیسائی باشندوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تو آج یورپ میں عیسائی نہیں مسلمان اکثریت میں ہوتے. ہندوستان پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی لیکن اپنی رعایا کو اسلام قبول، جو ہندوستان میں ہے، ان ہندوؤں کا نہیں جو پاکستان میں ہے. مجرم کو سزا دی جائے گی، غیر مجرم کو نہیں. دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں معاہد، جن کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی معاہدہ کیا ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والے ایمان والو وعدے پورے کیا کرو. اور اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے لا دین لمن لا عہد لہ, جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا اور اس کی پاسداری فرمائی. نجران کے عیسائی آئے, ان کے ساتھ معاہدہ کیا. حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کیا, ان کی ہٹ درمی کے باوجود, ان کی ضد اور جہالت کے باوجود. حد یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے رحیم کیا ہوتا ہے, کاٹو اس کو, ہم رحمان کو نہیں جانتے. آپ لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ, یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے, تو وہ اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ کے الفاظ کاٹو. حضرت ابو جدل آ جاتے ہیں اس وقت جب ابھی معاہدے کی بات چیت چل رہی تھی, لکھا نہیں گیا تھا, زخموں سے چور ہے اور مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں, ایمان قبول کر چکا ہوں, مجھے دوبارہ ان درندوں کے حوالے نہ کرنا. لیکن مشرک کہتے ہیں کہ اگر ابو جندل کو واپس نہ کیا گیا ہم معاہدے کو ختم کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل پر پتھر رکھ کر اپنے جانسار ابو جندل سے کہتے ہیں چلے جاؤ, میں اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے سیرت پر جو کتاب لکھی تو اسے حدیبیہ کے معاہدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ کا شاہکار قرار دیا. یہ حضور کی خارجی سیاست کا شاہکار تھا یہ معاہدہ, حدیبیہ کا معاہدہ. ہوتا یہ تھا کہ یہودی شرارتی قوم تھی, مکہ کے مشرکوں کو جاہلوں کو بھڑکا کر جنگ پر آمادہ کرتے رہتے تھے. حضور نے حدیبیہ میں جو صلح کی اور معاہدہ کیا تو مشرکین کے ہاتھ باندھ دیے. اس معاہدے میں یہ تھا نہ تم ہمارے دشمن کی مدد کرنا نہ ہم تمہارے دشمن کی مدد کریں گے, قربان جائیے اپنے آقا کی سیاست پر. آپ میرے صوفی نہیں تھے, میرے مولوی نہیں تھے, میرے پیر اور مرشد نہیں تھے, میرے وائز نہیں تھے, آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے سیاستدان بھی تھے. آپ مدینے میں آئے تو یہودیوں سے معاہدہ کیا, دیکھو تم ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے, یہودیوں کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ وہ قریش کے ساتھ ساز باز نہ کر سکے. اور آج حدیبیہ میں آئے تو مشرکین سے معاہدہ کر لیا, تم ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے, ان کے ہاتھ باندھ دیے. خارجی سیاست کا شاہکار. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ تو ہوئی ہے 6 ہجری میں, 13 سال آپ مکہ میں رہے اور ہجرت کے 6ویں سال یہ معاہدہ ہو رہا ہے, گویا کہ رسالت کے 19ویں سال یہ معاہدہ ہوا اور نبوت کے 19ویں سال حدیبیہ کے مقام پر حضور کے ساتھ کتنے لوگ تھے, 1400. اور اس کے صرف 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے ساتھ تھے 8000, 10000, 10000, جن میں خالد بن ولید جیسے سیف اللہ بھی تھے. اس 2 سال کے اندر کایا ہی پلٹ گئے. مشرکوں نے جب قریب سے مسلمانوں کی تجارت کو دیکھا, معاملات کو دیکھا, اخلاق کو دیکھا, ان کے شب و روز کو دیکھا تو پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی جھولی میں آ گرے. جب دشمنی کی فضا تھی وہ مسلمانوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے, اب جب معاہدہ ہوا اور تجارت عام ہوئی, آنا جانا ہوا تو قریب سے دیکھا مسلمانوں کا قول کیسا ہے, مسلمانوں کا فیل کیسا ہے, تو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. پاپا روم صاحب خالد بن ولید جیسوں کو کسی کی تلوار نے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا. صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت اور کردار نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں، آج بھی ہم اگر اپنے سیرت اور کردار کو اسلام کے سانچے میں ڈال لیں تو کفار دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگ جائے. لیکن آج کا بڑا المیہ تو یہ ہے کہ خود مسلمان مسلمان نہیں ہے اور چاہتا دوسرے مسلمان ہو جائے، خود مسلمان نہیں. آج کا بڑا مسئلہ اور بڑا ہدف اگر کسی دائی کے پیش نظر ہونا چاہیے وہ یہ کہ مسلمان دوبارہ مسلمان ہو جائے. حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ایک رسالہ چھپتا تھا، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا جاتا ہے، مجھے وہ جملہ بڑا پسند، شعار الوحید الى الاسلام من جدید. کہتے ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، وہ یہ کہ ہم دوبارہ اسلام کی طرف آ جائیں. ایک ہی نعرہ کہ مسلمان دوبارہ مسلمان ہو جائے. تو دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جو معاہد ہیں، معاہد جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہو تو معاہدے کی پاسداری ضروری ہے. اور تیسری قسم کے کافر جو حربی ہیں، جو برسر جنگ، ان کے ساتھ اسلام دوستی کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اللہ منع کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے رازدان اور دوست نہ بناؤ. ودو ما عنتم، وہ ہر ایسی بات کو، ہر ایسی حرکت کو پسند کرتے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے چہروں سے بغض و عداوت ظاہر ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے جو کینہ اور عداوت ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے. تو یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو کفار کی تین قسمیں، ذمی، معاہد اور حربی. ذمی کے بھی حقوق، معاہد کے وعدے کی پاسداری ضروری، لیکن حربی کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اور دوستی لگانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائیں. آج دیکھیں تو عملی طور پر یہی ہو رہا ہے. مسلم ممالک کی آپس میں تو دوستیاں نہیں، کفار کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات. فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کی کوئی صورت اختیار کرو تو اس کی اجازت ہے. کافر کے زرل سے بچنے کے لیے کوئی بھی تدبیر اختیار کی جائے تو یہ جائز. یہاں تک کہ کافر کے زرر سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو یہ بھی جائز. لیکن اگر کوئی عزیمت کا راستہ اختیار کرے، جسم کٹوا لے، گردن کٹوا لے، لیکن کلمہ کفر نہ کہے تو یہ شہید ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے. مگر رخصت ہے کہ کافر کے ضرر سے بچنے کے لیے کوئی کلمہ کفر کہہ لے. مسلمہ کذاب، مشہور جھوٹا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا. ان میں سے ایک سے پوچھا اس نے، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو اس کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا نعم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں. اس نے اس کی جان بخشی کر دی. دوسرے مسلمان کو پکڑا، اس سے بھی یہی دو سوال کیے، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، اس نے کہا نعم. پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ, کیا اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا انا اصم, میں تو بہرا ہوں. یہ نہیں کہ واقعی اس نے کہا میں بہرا ہوں, اس نے کہا میں اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا. اس نے دوبارہ پوچھا, دوبارہ جب وہ پوچھتا کیا گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ کہتے نعم. اب تو وہ بن جاتے سننے والے, کانوں والے, سماعت والے. اور جب وہ پوچھتا کیا گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں, وہ کہتے انا اسم, میں نہیں سنتا اس بات کو. تین دفعہ اس نے سوال کیا, اور جب تینوں دفعہ انہوں نے یہی جواب دیا تو مسلمہ نے اس کی گردن اڑا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا یہ جو شہید ہوا ہے یہ شہید ہوا سچائی پر, یقین پر, اور اس نے فضیلت کا مقام حاصل کیا اور اسے مبارک ہو. اور فرمایا کہ باقی یہ جس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا تو اللہ نے اس کی رخصت دی ہے, اس نے رخصت پر عمل کیا, اللہ نے رخصت دی ہے. قرآن کریم آتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جسے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور وہ کہہ دے, لیکن شرط یہ کہ دل میں ایمان ہو. زبان سے تو کلمہ کفر کہہ دے مگر دل میں ایمان ہو, تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک مومن ہے, کافر نہیں ہے. حضرت عمار کے ساتھ ایسے ہی ہوا, بڑا تشدد ہوا, یہاں تک کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا. آئے روتے ہوئے آئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا, ظالموں نے اتنا جبر کیا مجھ پر, اتنا ظلم کیا مجھ پر کہ میں کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو گیا. پوچھا عمار دل میں تو ایمان تھا یا نہیں جب کلمہ کفر کہہ رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ دل میں تو ایمان تھا. تو اللہ نے یہ نازل کر دیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے لیکن دل میں ایمان ہو تو اس کا ایمان ضائع نہیں جاتا ہے. ایک عزیمت کا راستہ ہے, ایک رخصت کا راستہ ہے. چاہے تو عزیمت کا راستہ اختیار کر لے, چاہے تو رخصت کا راستہ اختیار کر لے. عزیمت یہ جان دے دے مگر کلمہ کفر نہ کہے, رخصت یہ جان بچا لے, دل میں ایمان ہو زبان سے کلمہ کفر کہہ دے. تو اس کی اجازت دی. تو فرمایا کہ الا ان تتقوا منہم تقی, مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کی کوئی صورت اختیار کرو تو یہ جائز ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے مخالفت کی صورت میں. جب مخالفت کرو گے میرے حکموں کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, فرما دیجئے جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا, آج کے درس کی آخری آیت, آیت نمبر 30, اللہ نے فرمایا وہ دن جس دن ہر شخص اپنے نیک اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا. ہر شخص اپنے نیک اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا. وما عملت من سوء, اور جو برے اعمال کیے ان کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کو, خواہ وہ اچھے ہوں یا برے, اپنے سامنے موجود پائے گا. کیسے موجود پائے گا؟ بعض حضرات نے کہا کہ اعمال نامے میں لکھے ہوں گے, اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا, یہ ہیں تیرے اعمال. بعض حضرات کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کی جزا اور سزا کو موجود پائے گا. نیک اعمال کی جزا, برے اعمال کی سزا, اس کو موجود پائے گا. اللہ اکبر. بعض صوفیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ انسان نے جو اعمال کیے تھے قیامت کے دن اپنے آپ کو وہی اعمال کرتا ہوا پائے گا۔ ہائے اللہ، انسان نے جو اعمال کیے تھے قیامت کے دن اپنے آپ کو وہی عمل کرتا ہوا پائے گا، کوئی اپنے آپ کو شراب پیتا ہوا پائے گا، کوئی بدکاری کرتا ہوا پائے گا، کوئی جھوٹ بولتا ہوا پائے گا، کوئی ظلم کرتا ہوا پائے گا، دیکھے گا سامنے۔ اور ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن میں سے کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے روتا ہوا پائے گا، کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا پائے گا، کوئی اپنے آپ کو تلاوت کرتا ہوا پائے گا۔
www.darsquran.com۔
ہائے اللہ، کوئی ایسی صورت بھی بن جائے کہ کوئی اپنے آپ کو قیامت کے دن درس دیتا اور درس سنتا ہوا بھی پالے۔ اب صوفیہ نے یہ بات تو کہہ دی کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو وہی عمل کرتا ہوا پائے گا جو دنیا میں کرتا تھا، مگر اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج اس بات کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ جو جو انسان کا علم، انسان کا فن ترقی کرتا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے حقائق کھلتے جاتے ہیں۔ آج جدید ترقی نے یہ ثابت کر دیا، ایسا ہو سکتے کہ کسی نے 100 سال پہلے کوئی عمل کیا ہو لیکن آج اس کو دکھا دیا جائے ویڈیو کے ذریعے سے، کسی نے 50 سال پہلے ایک بات بولی ہو اور اس کو دکھا دی جائے آڈیو کے ذریعے سے، آج یہ ثابت کر دیا، یہ آوازیں محفوظ، یہ حرکتیں محفوظ، یہ صورتیں محفوظ، یہ اعمال محفوظ۔ اکبر الہ آبادی کا تو نام آپ نے سنا، بہت بڑے شاعر، لیکن ساتھ شاید آپ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ یہ بڑے اللہ والے انسان تھے، بڑا صاحب معرفت انسان اور بڑا موحد، توحید میں بڑا پکا، ان کی توحید کے بڑے عجیب واقعات ہیں، پھر کبھی صحیح۔ تو ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اکبر صاحب، یہ جو لوگ کہتے ہیں وقت چلا گیا، تو یہ وقت کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاں سے آیا تھا، اللہ کے ہاں سے وقت آیا تھا، اللہ کے ہاں چلا گیا، اور جب اللہ چاہے گا وقت کو اور جو کچھ وقت کے اندر ہوا اس سب کو واپس لے آئے گا۔ اللہ اکبر، وقت آیا اللہ کے ہاں، چلا گیا اللہ کے ہاں، اور جب اللہ چاہے گا تو وقت کو واپس لے آئے گا، وقت بھی واپس اور جو کچھ وقت کے اندر ہوا وہ بھی واپس۔ یوں سمجھ لے وقت ایک ریل ہے جو محفوظ کر رہی ہے آوازوں کو بھی، حرکتوں کو بھی، اعمال کو بھی۔ اللہ کی قسم، ہماری ایک ایک بات محفوظ ہو رہی ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو کلمہ زبان سے نکلتا ہے اللہ کہتا ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو، تم سمجھتے ہو بول دیا گیا، نہیں، اللہ کہتا ہے گیا نہیں، میں نے محفوظ کر لیا، یہ محفوظ ہے میرے پاس۔ تم جو حرکتیں کرتے ہو سمجھتے ہو گئی، گئی نہیں، میں جانے نہیں دیتا ان کو، میں محفوظ کر رہا ہوں، جب چاہوں گا وقت کی ریل کو الٹا چلا دوں گا، آوازیں بھی سامنے آ جائیں گی اور اعمال بھی سامنے آ جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ایک چیز ایسی دی ہے کہ اس کے ذریعے سے، وقت کی ویڈیو، وقت کی آڈیو سے ہم اپنے گناہوں کی آوازوں کو اور گناہوں کی حرکتوں کو، صورتوں کو مٹا سکتے ہیں۔ ایک چیز اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے، یہ جو وقت کے اندر ہماری حرکتیں، آوازیں محفوظ، ایک چیز اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سب مٹا سکتے ہیں، ریل کو صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس ایسا نظام کہ اس ریل سے گناہ کی باتیں اور گناہ کے عمل تو ختم ہو جائیں اور نیکی کی باتیں اور نیک کے عمل وہ محفوظ رہیں، اور وہ چیز ہے سچے دل سے توبہ، سچے دل سے توبہ، استغفار۔ اللہ کی قسم، اگر 80 سال تک بھی وقت کی اس ٹیپ ریکارڈ میں، وقت کی اس ویڈیو میں صرف گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، دن رات گناہ محفوظ کیے ہیں، تو بھی توبہ کے ذریعے سے، سچی توبہ کے ذریعے سے ان کو مٹایا جا سکتا ہے. اور رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان استغفار کا مہینہ ہے، رمضان تجدید ایمان کا مہینہ ہے، تجدید عہد کا مہینہ، نئے سرے سے مومن بن جائے، نئے سرے سے اللہ سے عہد کرے کہ اب میں عہد کرتا ہوں، اب تیری مان کر چلوں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا. تو فرمایا کہ جس دن ہر شخص اپنے نیک اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو برے اعمال کیے ان کو بھی موجود پائے گا، تودو لو ان بینہا وبینہو امدن بعیدا، تمنا کرے گا اے کاش اس دن کے درمیان اور میرے درمیان دور کی مسافت ہوتی، اے کاش مجھے اس دن میں حاضر نہ ہونا پڑتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، دوبارہ فرمایا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، تاکید کے لیے فرمایا بچ کر رہو، تمہاری حرکتیں آوازیں محفوظ کی جا رہی ہیں. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں، اور ادھر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہوں. یہ اپنے آپ سے ڈرانا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے. ماں کہتی ہے یہ حرکت نہیں کرنا، فلاں چیز نہیں کھانا، باہر نہیں نکلنا، ماروں گی، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت بھی کرتی ہے اور مارنے کی دھمکیاں بھی دیتی ہے. یہ مارنے کی دھمکیاں بھی ماں کی محبت کی علامت ہیں. اللہ جو ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. اسی لیے تو اللہ نے سورہ رحمان میں اپنے عذاب کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، شولوں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ کہا فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ارے دیکھو میں کتنا احسان کرنے والا ہوں، کتنا مہربان ہوں کہ آج تمہیں دنیا میں قیامت کے نقشے دکھا رہا ہوں، دوزخ کا عذاب دکھا رہا ہوں، میں کتنا مہربان ہوں. تو اللہ کا یہ بتا دینا، یہ سمجھا دینا، یہ بھی اس کی نعمت ہے. لہذا اسے حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے فبئی آلائی ربکما تکذبان. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنی زندگیاں بدلنے کی اور اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھائی فرماتے ہیں قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سی ڈی ایک اہم ذریعہ ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور رمضان مبارک میں اور عید میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفہ میں دیں. آج سی ڈی پر خصوصی رعایت ہے کہ ایک سی ڈی کی قیمت پر دو حاصل کریں. الحمدللہ جیسے دکانداروں کو بڑی حرص ہوتی ہے رمضان آ گیا عید آ رہی زیادہ کما لیں، الحمدللہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کو زیادہ حرص ہوتی ہے کہ ہم زیادہ نیکیاں کما لیں اور اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچا دیں. ہمارے یہ دوست بھی ایسے ہی ہیں الحمدللہ، یہ نیکیوں کے اس سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ایک سی ڈی کی قیمت پر دو سی ڈی وہ کر دی ہے تاکہ ایک آپ خود رکھیں اور دوسری اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں. اور بار بار میں بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، حفیظ الرحمان انصاری صاحب 2.5 مہینے سے بے ہوش اسپتال میں ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. اور عبدالحق صاحب کا آپریشن ہوا ہے، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے. یہ ہمارے بھائی عتیق الرحمان صاحب، یہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا محبوب الرحمان، اس کا بھی بیٹا 3 سال کا لیکن باتیں صاف نہیں کرتا، کینیڈا سے اس نے دعا کی درخواست کی ہے. ہم پوری دنیا میں جو مسلمان بھائی اور بہن ہمارا یہ درس سنتے ہیں ان کے لیے دل کی گہرائی سے دعائیں کرتے ہیں. ایک اعلان ہمارا بھی ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ چونکہ میرا اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ ہے، گزشتہ سال تو زلزلے کی وجہ سے اعتکاف نہ ہو سکا، زلزلے والے علاقے میں چلا گیا تھا، اس سال اللہ پاک نے فضل فرمایا تو اعتکاف بیٹھوں گا, اور اعتکاف ہوگا گلشن معمار جامع مسجد توابین, جو ہماری مستقبل کی امیدوں کا ایک مرکز ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اشاعت قرآن اور خدمت انسان کا عالمی مرکز ثابت ہوگی, اللہ ایسا کر دے. تو وہاں چونکہ اعتکاف بیٹھوں گا اس لیے اگلے دو درس یہاں نہیں ہو سکیں گے, آپ کو تھوڑی سی تکلیف کر کے وہاں آنا پڑے گا, اور میری آپ سے درخواست ہے میں آپ کے حکم پر ہر اتوار کو آتا ہوں, آپ میری درخواست پر دو اتوار کے لیے وہاں تشریف لے آئیں, نہ صرف یہ کہ خود آئیں بلکہ دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں. میں کوشش کریں گے نا سارے بھائی انشاءاللہ دعوت بھی ضرور دیں بھائی, اور انشاءاللہ یہاں سے دو گاڑیوں کا انتظام کیا جائے گا, ایک مردوں کے لیے اور ایک خواتین کے لیے, جو گاڑی سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ, ورنہ اپنے طور پر ساتھی زیادہ سے زیادہ وہاں آئیں. اور مسجد کا حال جو ابھی تعمیر ہوا اس میں بہت سارا کام باقی ہے, اس کو دیکھ کر اپنے دلوں کو خوش بھی کریں کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے. وہاں جو اگلی اتوار کو درس ہوگا اس کا موضوع ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ, اور آخری اتوار کو جو درس ہوگا اس کا عنوان ہے فلسفہ دعا. زیادہ سے زیادہ ساتھی شریک ہوں, اور الحمدللہ وہاں ہر جمعے کو 1 بجے رمضان مبارک میں 1 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے, میں بیان کرتا ہوں, اور آخری عشرے میں ہر تاک رات میں عشاء کے بعد انشاءاللہ وہاں بیان ہوا کرے گا. جو ساتھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کیا کفار کی فوج میں نوکری کرنا بھی جائز ہے؟ ایسی فوج جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے اس میں نوکری کرنا حرام ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, يا رحمان يا رحيم رحم فرما, يا كريم كرم فرما, يا عفو يا غفار ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا تواب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما لے, اللہ ہمارے یہ ناقص سے اعمال اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے, اللہ ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارا صدقہ خیرات ہماری یہ عبادت اور تلاوت یہ ذکر و دعا یہ درس و تدریس یہ محنت اللہ اس قابل نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں, بہت ناقص ہیں بہت کمزور ہیں, اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, ہمارے کھوٹے سکوں کو قبول کر لے اور پورا سودا دے دے, اللہ اللہ پورا سودا دے دے, اللہ رحیم و کریم لوگ رحم کرنے والے کرم کرنے والے سخی لوگ, اللہ تھوڑے پیسے لے کر کھوٹے پیسے لے کر پورا سودا دے دیتے ہیں, اللہ تو رحیم و کریموں کا خالق ہے, اللہ اللہ تو رحم کو پیدا کرنے والا ہے, تو کرم کو پیدا کرنے والا ہے, اللہ ہمارے کمزور اعمال کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے, اور اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ اپنے غضب سے بچا لے, اللہ تجھے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں بھی توفیق دے دے, اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی توفیق دے دے, اللہ پاک کر دے, اللہ ہم ناپاک آئے ہیں تیرے دربار میں, اللہ ہم کو پاک کر دے, اللہ تیرے سوا کوئی پاک نہیں کر سکتا, اللہ پاک کر دے, اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا, اللہ معاف فرما دے, اللہ تیرے سوا کوئی رحم نہیں کر سکتا, اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تیرے سوا کو دوزخ کی آگ سے بچا نہیں سکتا، تو اپنے فضل و کرم سے بچا لے، اللہ تو ہی بچا لینا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بچا لینا۔ اللہ کوشش تو کرتے ہیں مگر ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اللہ نہیں ہوتا ہم سے، اللہ ہماری کوشش کو ہمارے ارادوں کو ہی قبول فرما لے۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اللہ ہم دل میں چاہتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اللہ محنت کا حق ادا نہیں ہوتا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اس محنت میں، اس کوشش میں جو ملاوٹ آ جائے، اللہ معاف فرما دینا، اللہ معاف فرما دینا، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینا۔ اللہ تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم نہ فرمانا، اللہ ایمان سے محروم نہ فرمانا، اللہ ایمان والوں کو پوری دنیا میں غلبہ عطا فرما، اللہ مسلمان کو دوبارہ مسلمان بنا دے، اللہ اللہ مسلمان کو دوبارہ مسلمان بنا دے۔ اللہ پوری دنیا میں آج ذلت و خواری کا سامنے، اللہ ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے، اللہ ہمارے زوال کو کمال میں بدل دے، اللہ ہماری پستی کو بلندی میں بدل دے۔ یا رب رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما، یا رب ہمارے بہت سے بھائی یا اللہ کفار کی جیلوں میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ ان کو با عزت آزادی اور رہائی نصیب فرما دے، اللہ ان کے بارے میں مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما دے، اللہ ان کو غیرت عطا فرما دے، اللہ اللہ ان کو جذبہ جہاد عطا فرما دے، جذبہ حریت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قبولیت اور مقبولیت عطا کر دے اللہ، اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دے، یا رب جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے غریب مسلمانوں کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں جس انداز میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جسم، اپنے قلم، اپنی جانیں، اپنے مال لگا رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ یا رب، یا رب اس درس کے جو منتظمین ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا رب، یا رب تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے اسماء و صفات کا واسطہ، تیرے جلال اور جمال کا واسطہ، اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہ فرمانا، اللہ محروم نہ فرمانا، اللہ محروم نہ فرمانا۔ اللہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے ہم سے کچھ نہ ہو سکا، اللہ کچھ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ محروم نہ فرما دینا۔ یا رب جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو حضرات ہم سے دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا پوری دنیا میں جو بھی اس درس کے حلقے سے وابستہ ہیں، اے اللہ اور آج کے درس میں جتنے بھی مرد اور خواتین آئے ہیں، اے اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے پچھلے درس میں اپنے زیر نگرانی اور سرپرستی چلنے والے چار اداروں کا ذکر کیا تھا، وہ ان کے بارے میں رسید بھی باہر موجود ہے اور تعارف بھی ان کا ہے۔ اعتکاف کے فارم میں پچھلی دفعہ اعلان کر دیا تھا، باہر جو کیسٹوم والا اسٹال ہے وہاں پر اعتکاف کے فارم دستیاب ہیں، اگر ختم ہو جائے تو ان کی فوٹو کروا سکتے ہیں.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی بھی اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com